الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا حضرت حكيم الأمة مولانا أشرف علي صاحب ثانوي قدس اللہ تعالی سرہ کا جو مختلف ملفوظات اور ارشادات کا یہ مجموعہ ہے جو میرے سامنے ہے، اس میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا کہ عوام یہ نہ سمجھیں کہ طریق سلوک یعنی تصوف وہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے، ہم دنیا داروں کے لیے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سرے سے یہ تقسیم ہی صحیح نہیں کہ دنیا داروں کے لیے اور احکام اور دین داروں کے لیے اور احکام، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں اور احکام شرعی سب کے ساتھ یکساں متعلق ہیں، بلکہ حقیقت میں مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں، کیونکہ دنیا داری حقیقت میں یہ ہے کہ حرام و حلال میں کچھ فرق نہ، امتیاز نہ رہے، جس طرح سے بنے مال حاصل کرنے کو مقصود سمجھے۔ اگر کہیں دونوں غرضیں دین اور دنیا کی جمع ہو جائیں تو دنیا ہوئی غرض کو مقدم رکھے اور یہ خیال کرے کہ دین سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت کے احکام اس قدر دشوار ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا کی زندگی مشکل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے ساتھ ان خیالات کی گنجائش کہاں ہے، کیونکہ اس سے تو باری تعالیٰ کی تکذیب کی نوبت پہنچتی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ کسی اپنے مرید کے گھر گئے، وہاں ان کے گھر روشن دان دیکھا، پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا روشنی کے واسطے۔ انہوں نے فرمایا کہ روشنی تو بغیر نیت کے بھی آ جاتی، اگر اس کے رکھنے میں یہ نیت کر لیتے کہ اس میں سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو تمہیں اس کا ثواب بھی ملتا رہتا اور روشنی خود ہی آ جاتی۔ بس ایسی دنیا دین کے منافی نہیں، بس ایسا دنیا دار بھی دیندار ہی ہے۔ دنیا دار کوئی مسلمان نہیں اور سب مسلمان دینداری ہیں، اور دو قسمیں بن کر کوئی فرق نہیں ہوا۔ یہ دیندار اور دنیا دار کا فرق جہل کی وجہ سے ہم نے تراش لیا ہے۔ جب فرق نہ ہوا تو کیا وجہ ہے کہ دستور العمل الگ الگ رکھا جائے؟ حضرت والا نے اس ارشاد میں بہت بڑی غلط فہمی کو دور فرمایا ہے. اس کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری زندگی میں فرق آ جائے. ایک بات تو بیچ میں فرمائی ہے, پہلے میں اس کا ذکر کر دوں. یہ فرمایا کہ یہ آج کل لوگ دو اصطلاحیں بناتے ہیں, تو فلاں آدمی دیندار ہے, فلاں آدمی دنیا دار ہے. مسلمانوں کو بھی, مسلمانوں میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ تو بڑا, وہ ایک دنیا دار مسلمان ہے. اور دنیا دار اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ذرا دنیا کے اندر اس کا رتبہ کچھ زیادہ سمجھا جاتا ہو, مال دولت اس کے پاس زیادہ ہو, تجارت ہو, روپے پیسے ہوں, کہتے ہیں دنیا دار آدمی. اور دیندار اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کے کام میں کسی میں لگا ہوا ہے اس کو دیندار کہہ دیتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. یہ بڑی سخت غلط فہمی ہے. اب یہ بکثرت لوگوں کی زبان پر یہ بات آ جاتی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے ایک طالب علم سے ہمارے یہاں پڑھتے تھے, تو وہ کچھ مشورہ مجھ سے کرنے لگے اپنے مستقبل کے بارے میں, کیا اندر مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بتایا کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ میرا سارا خرچہ اب تک برداشت کرتے رہے ہیں, مجھے تعلیم دلانے کے لیے جتنا خرچہ تھا وہ برداشت کرتے ہیں, اور اب میں فارغ ہو گیا ہوں یعنی تعلیم پوری ہو گئی ہے, تو اب آگے تعلیم جاری رکھوں یا یہ کہ کوئی روزی کمانے کا کوئی بندوبست کروں. تو میں نے پوچھ لیا کہ بھائی وہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, تو ان کے منہ سے نکلا جی وہ دنیا دار آ رہا, وہ دنیا دار آ. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے, جس بھائی نے تمہیں تعلیم دین کے اوپر لگایا اور تمہارا خرچہ برداشت کیا یہاں تک تمہیں پہنچایا, اس کو تم کہہ رہے ہو کہ دنیا دار آدمی ہے, جس کا مطلب یہ کہ میں دیندار ہوں اور وہ دنیا دار ہے, کیونکہ تم نے دارالعلوم میں پڑھ لیا اور فارغ التحصیل ہونے لگے تو تم دیندار ہو گئے, اور وہ بھائی جو تجارت کرتا ہوگا یا کوئی اپنے روزی کماتا ہوگا اور اس نے تمہارا اتنی بڑی قربانی دی کہ تمہارا سارا خرچہ برداشت کیا, اس کو تم کہہ رہے دنیا دار آدمی. تو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو شخص تجارت میں لگا ہوا ہے مثلا, یا کوئی ملازمت کر رہا ہے یا کھیتی باڑی کر رہا ہے, اپنا روزگار کما رہا ہے اور کوئی خاص دین کی خدمت بظاہر انجام نہیں دے رہا, تو اس کو سمجھتے ہیں یہ دنیا دار. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں. دنیا دار تو اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے کام میں اس طرح لگا ہوا ہو کہ حلال و حرام کا فرق اس نے مٹا دیا, اس کی نظر میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہ ہو, پیسے آنے چاہیے, دولت ملنی چاہیے, مجھے ایش و آرام ملنا چاہیے, وہ حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو, اس کی فکر اس نے مٹا دی ہو. اور اگر کہیں دین کا دنیا کا مقابلہ ہو جائے تو وہ دنیا کو ترجیح دے, یعنی یوں کہے کہ بھائی دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, میں دین کے چکر میں نہیں پڑتا رہا اعوذ باللہ, تو وہ تو مسلمان ہی نہیں. طرح سے جو دین کو ناقابل عمل سمجھتا ہو یا دین کی اس کے دل میں اتنی بھی اہمیت نہ ہو کہ کسی حلال و حرام اس کی کوئی اہمیت محسوس کرے, اللہ بچائے وہ تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جس کو بالکل ہی فکر نہ رہے. تو دنیا دار کوئی مسلمان نہیں ہوتا اس معنی میں کہ وہ بس اس کو دنیا ہی کی فکر ہے اور آخرت کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے, یہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا. بلکہ مجھے یاد آیا کہ
کر
مولانا کسی بڑے صوفی بزرگ کا ایک شعر ہے پارسی کا تو جس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل دنیا کافرانے مطلقاً اہل دنیا کافرانے مطلقاً ہر زمان در بک بک ہو کر چک چکن یعنی اہل دنیا جو ہیں وہ تو مطلق کافر ہیں دن رات اسی بک بک اور چک چک میں لگے رہتے ہیں دنیا کے کمانے کے فکر میں تو یہ شعر کسی نے حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو یہ حضرت مولانا مہاجر نہیں مجھ سے غلطی ہوئی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو سنایا اور کہا کہ حضرت اس شعر میں تو یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی دنیا کمانے والے ہیں وہ سب کافر ہیں کافران مطلق تو یہ تو بڑا زبردست حکم لگا دیا کہ جو بھی دنیا کا کما رہا ہے وہ کافر ہی کافر ہے کافران مطلق تو حضرت نے جواب دیا کہ ارے بھائی یہ اہل دنیا جو ہے یہ خبر مقدم ہے اور کافران مطلق جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے یہ ایک علمی طور کا جواب دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں نہیں کہا کہ جتنے اہل دنیا ہیں وہ کافر ہیں بلکہ یوں کہا ہے کہ جتنے کافر ہیں وہ اہل دنیا ہیں جتنے کافر ہیں وہ اہل دنیا ہیں یعنی کافر وہ ہے کہ جس کو خدا کا خیال نہیں آتا خدا کے حلال حرام کی فکر اس کو نہیں ہے تو وہ اہل دنیا ہیں اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں کبھی نہ کبھی حلال حرام کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں جو کھا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ نہیں تو ایسا شخص کبھی اہل دنیا نہیں ہو سکتا تو دنیا دار کہہ دینا کسی بھی اس شخص کو جو کسی بظاہر دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں پہلی بات تو حضرت نے یہ بات فرمائی ہے جو بڑی یاد رکھنے کی اکثر و بہتر ہماری زبان پر یہ بات آ جاتی ہے وہ دنیا دار آدمی ہے دنیا دار بعض لوگ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجئے ہمارے فلاں مقاصد کے لیے دعا کیجئے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے تو زبان پر یہ بات آ جاتی ہے جی آپ تو دنیا دار آدمی ہیں ہم کہاں دعا ہماری دعا کا کیا حقیقت ارے جب مسلمان ہو صاحب ایمان ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اپنے آپ کو دنیا دار کیوں کہتے ہو دنیا دار تو کافر ہوتے ہیں لہذا اپنے آپ کو دنیا دار کہنا یا کسی دوسرے مسلمان کو دنیا دار کہنا یہ سب یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت جاتی کی بات ہے حضرت فرماتے ہیں کبھی نہیں کہنا چاہیے کسی مسلمان کو دنیا دار البتہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی دنیا بھی دین ہے اس کی دنیا بھی دین ہے اور اس لحاظ سے وہ دنیا کے بظاہر کام کر رہا ہے لیکن وہ اگر ذرا سا اپنا زاویہ نگاہ بدل لے تو دنیا کے سارے کام اس کے دین کے کام بن جاتے ہیں یہاں تک کہاں کا دنیا دار ہر مسلمان دیندار الحمدللہ البتہ حضرت دوسری بات دوسری غلط فہمی جو حضرت نے یہاں پر اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف اب سلوک تصوف کا نام تو سبھی جانتے ہیں اور سلوک بھی اسی کا سمجھو دوسرا نام ہے یا طریقت کہہ دیتے ہیں اس کو یا سلوک کہہ دیتے ہیں یا تصوف کہہ دیتے ہیں اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کچھ خاص لوگوں کا کام ہے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کچھ پیروں کا اور ان کے مریدوں کا کہ وہ تصوف کو دیکھیں تصوف کی بات سنیں تصوف کے اوپر عمل کریں یہ ان خاص لوگوں کا معاملہ ہے اور ہم دنیا داروں کا نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہم دنیا داروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس غلط فہمی کو اس حضرت دور فرما کر فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ تصوف کو کچھ دنیا سے نرالی، کوئی مافوق الفطرت، کوئی غیر فطری چیز سمجھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو گوشے میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، اور ان کو کبھی کشف ہو رہا ہے، کبھی الہام ہو رہا ہے، کبھی اس کو انوار دکھائی دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو احکام کسی بڑے 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 سے بڑے ولی اللہ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہی ایک عام مسلمان پہ بھی عائد ہوتے ہیں. احکام میں کوئی فرق نہیں، شریعت کے احکام میں کوئی فرق نہیں. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، بڑا عبادت گزار ہو، احکام شریعت کے وہی ہیں، اس کے لیے بھی وہی ہے، اور ایک عام مسلمان کے لیے جو مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کے لیے بھی وہی ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، احکام ایک ہی ہیں، ہر انسان کے لیے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ان سب کو ایک ہی قسم کے احکام عطا فرمائے. اور غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ تصوف اور طریقت کو شریعت سے کچھ الگ چیز سمجھ لی، حالانکہ یہ بھی شریعت ہی کا ایک حصہ ہے. اور تصوف اور طریق اور سلوک نام تو یہ رکھ لیا ہے بے شک، لیکن حاصل اس کا کیا ہے کہ آدمی شریعت پر دل سے عمل کرے، بس شریعت پر دل سے عمل کرے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اپنے ظاہری اعمال کو بھی شریعت کے مطابق بنائے اور اپنے باطن کے اعمال کو بھی شریعت کے مطابق بنائے. بس ہو گیا صوفی، وہ تصوف کے اوپر عمل کرنے والا ہے، سلوک اور طریقت پر عمل کرنے والا ہے، اگر اس کے زندگی کے اعمال ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی وہ شریعت کے مطابق ہیں. ظاہر کے ایک وجہ سے ایک عام مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اپنی سی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک طرح پڑھوں، جیسا کہ میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا، وہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، جب دنیا کے اندر باہر نکلتا ہے تو حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی حرام میں نہ پڑھو، حلال کام کرو، بس یہ ظاہری احکام عمل کر رہا ہے. اندر اس کے دل میں اس بات کا خیال ہے کہ میرے اندر تکبر نہ آ جائے، مجھے ریاکاری نہ ہو اور حسد نہ ہو، یہ باتیں باطن کے اندر، جیسے بڑے بڑے صوفیہ کے اندر ہے، ایسے ہی ایک عام مسلمان کے اندر بھی اگر ہو تو وہ بھی اتنا ہی بڑا صوفی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو حاصل کیا ہے کہ شریعت پر دل سے عمل کرنا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، یہ ہے تصوف. اس کا نام سلوک رکھ لو، اس کا نام طریقت رکھ لو، اس کا نام تصوف رکھ لو، جو چاہو رکھ لو، لیکن حقیقت اس کی وہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض من سبھی بیان فرمائی. وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اس لیے تشریف لائے کہ دنیا کے لوگوں کی اخلاق اور عادات اور ان کے اعمال کو پاک صاف بنائیں، یعنی پاک صاف بنا کر ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی پاک صاف کر دیں. تو بس وہ مقصد ہے اس سارے تصوف کا. لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہ بھائی کوئی خانقاہ ہونی چاہیے، اس کے اندر بیٹھ کے کوئی آدمی ہاتھ اور آد اور وظائف کر رہا ہو، اور اس کو کبھی کش ہو جاتا ہو، کبھی الہام ہو جاتا ہو، خدا جانے کیا کیا تصورات دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں تصوف نہیں. اسی لیے حضرت یعنی آج کل چونکہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، مثلا جب اگر صوفیاء کرام کا نام پوچھو کہ صوفیاء کرام کون تھے، تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا نام لے گا، کوئی حضرت جنید بغدادی کا نام لے گا، ان بزرگوں کا جو صوفیاء کی حیثیت سے مشہور ہے نام لے گا. لیکن اگر پوچھو صوفیاء کون ہے تو کوئی امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتا، امام محمد کا نہیں لیتا، امام ابو یوسف کا نہیں لیتا، امام شافعی کا نہیں لیتا، امام بخاری کا نہیں لیتا، کیونکہ یہ شاید سے مشہور نہیں ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب صوفیاء کرام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے ظاہر اور باطن پر عمل کرنے والے. وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے رات کو عبادت کرتے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ عشاء کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور تجارت میں تجارت کرتے تھے، امام بخاری پڑھتے تجارت کرتے تھے، لیکن تجارت میں اتنی احتیاط تھی، اتنا تقویٰ تھا کہ ہر قدم پر یہ خیال تھا کہ کہیں کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، تجارت کے اندر احتیاط اور تقویٰ کے ساتھ، ایثار کے ساتھ تجارت فرماتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، کوئی پارٹی آئی، اس کی پیسے اس نے دے کر خریدنا چاہا، تو اس نے 5,000 اس کی قیمت لگائی، تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ سب میں کل سوچ کے جواب دوں گا تمہیں، تو 5,000 میں مجھے دینی ہے کہ نہیں. بعد میں اگلے دن آنے سے پہلے ایک اور پارٹی آ گئی، اس نے 10,000 لگا دیا. تو امام بخاری نے کہا کہ بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا 10,000 میں، کیونکہ میں ایک اور پارٹی سے بات چل رہی ہے، اور میں نے کہا کہ کل جواب دوں گا 5,000. لوگوں نے کہا جی ابھی تو اس سے سودا نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا، ابھی تو آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ ایک دن کی مہلت ہے، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا، ابھی تو آپ نے فیصلہ بھی نہیں کیا، اور سودا تو کیا ہوتا، لہذا اگر دوسری پارٹی کو آپ 10,000 میں دے دیں گے تو کیا اس میں کیا گناہ ہے، کیا حرج ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہے تو شرط تو اگرچہ میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ میں پہلی پارٹی کو 5,000 میں دے دوں گا، تو مجھے تقویٰ کے خلاف نظر آتا ہے کہ میں کسی اور پارٹی کو دگنی قیمت میں فروخت کروں، اس لیے میں انتظار کروں گا جب کل پارٹی آ جائے گی تو 5,000 میں بیچوں گا. اب یہ جو تقویٰ ہے، یہ تجارت کے ساتھ یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے، یہ طریقت ہے، یہ سلوک ہے، اسی کا نام تو طریقہ تو سلوک. تو لوگ سمجھتے امام بخاری کا نام صوفیہ کرام میں نہیں لیتے، لیکن حقیقت میں وہ اعلیٰ درجے کے صوفیہ کرام میں سے ہیں، اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کا بھی یہ حال ہے، امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں فقہ کے اوپر، کتابوں کا انبار لگا دیا امام محمد نے اپنے زمانے میں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آپ نے تصوف کے موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی. تو تصوف کے موضوع پر کچھ نہیں لکھا، تو امام محمد نے فرمایا اللہ کے بندے میری ساری کتابیں تصوف پر ہیں، اس لیے کہ اس میں یہ بیان ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام، اور تمہیں اگر زیادہ تصوف دیکھنا ہو تو کہتے میری کتاب البلو پڑھ لو، یعنی وہ کتاب جس میں تجارت کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کون سی تجارت حلال ہوتی ہے، کون سی حرام ہوتی ہے، کون سا سودا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا جائز، کون سا ناجائز، یہ درخت کا تصوف ہی تو ہے. تو اس لیے اس کو کوئی الگ مافوق الفطرت مخلوق بنا کر رکھ دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اسی شریعت کے احکام پر ظاہر و باطن میں عمل کرنا، دل سے عمل کرنا، اسی کا نام تصوف ہے، اس کو سلوک اور طریقت ہے. لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ احکام الگ ہے. ہمارے حضرت نے یہاں مثال دی ہے، ابھی آپ نے میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے کسی مرید کے گھر گئے تو جا کے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر کمرے میں روشن دان بنا ہوا ہے، تو پوچھا کہ بھائی یہ روشن دان تم نے کیوں لگایا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے لگایا تاکہ روشنی آئے کمرہ، ورنہ اندھیرا ہو جاتا روشنی آنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے روشنی تو ویسے بھی آ جاتی روشن دان سے، تم چاہے ارادہ کرو یا نہ کرو، نیت کرو یا نہ کرو، روشن دان بناؤ تو روشنی خود بخود آ جائے گی، لیکن اگر تم یہ روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لیتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو مجھے صحیح وقت نماز پر پہنچنے کا موقع مل جائے گا، تو یہی روشن دان تمہارے لیے دین بن جاتا، یہی روشن دان تمہارے لیے عبادت بن جاتا کہ تم نے اس نیت سے روشن دان بنایا. روشنی تمہیں بھی آ جاتی, خود بخود آ جاتی. یہ بات ہوتی ہے اللہ والوں کے کی صحبت میں رہنے سے کہ وہ زاویہ نگاہ میں تبدیلی پیدا کر دے. ذرا وہی کام دوسرے زاویہ نگاہ سے, دوسری نیت سے, دوسرے طریقے سے, دوسرے ارادے سے کر لیا, کرا دیا, وہی چیز عبادت بن گئی. مجھے یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا, میرے خیال 12-13 سال عمر ہوگی, تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حج سے جب واپس تشریف لائے تو وہاں سے میرے لیے گھڑی لے کر آئے. پہلی بار, اس سے پہلے گھڑی پہننے کا موقع نہیں ہوا تھا. تو وہاں سے وہ گھڑی جو ہے یہاں اب تو ایک بہت عام چیز ہو گئی ہے, ہر جگہ بڑی بڑی گھڑیاں بھی سستی مل جاتی ہیں, لیکن اس زمانے میں گھڑی وہاں سے لائی جاتی تھی کہ بھائی اچھی گھڑی وہاں سے سعودی عرب میں اچھی گھڑی ملتی ہے تو وہاں سے وہ لے کر آتے تھے. تو والد صاحب میرے لیے گھڑی لے کر آئے اور اس کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ آج تک مجھے یاد ہے اس خوشی کی کیفیت, کہ بہت بڑی عظیم دولت مل گئی گھڑی, اس سے پہلے کبھی گھڑی پہنی بھی نہیں تھی. تو جب وہ دینے لگے مجھے تو فرمانے لگے کہ یہ گھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کو اس نیت سے باندھو کہ اس سے نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ لگ جائے, نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ لگ جائے گا تاکہ صحیح وقت پر پہنچو نماز کے اندر. اب دیکھو یہ گھڑی تو پہننی تھی اور ایک بچے کے لیے لے کر آئے ہیں گھڑی, اس کو خوش کر دیا, مقصد بظاہر ویسے حاصل ہو گیا, لیکن اسی وقت فوری طور پر دل میں یہ بات بٹھا دی کہ نیت اس میں یہ کر. اب اگر گھڑی میں پہنتا تو پہلے پہنتا اور کوئی نیت نہ ہوتی تو محض گھڑی پہنا مباح ہے, جائز ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں, دنیا دار دنیا کے اور کاموں کی طرح یہ بھی ایک کام ہے. لیکن اگر اس نیت سے جب پہنوا دی کہ نیت یہ کرو کہ اس میں نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ لگے گا اور اس کی وجہ سے صحیح مقام صحیح وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی, تو یہ گھڑی پہننا کیا بن گیا, یہ بھی عبادت بن. اب ذرا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا, زاویہ نگاہ کے تبدیل ہونے سے وہی فعل وہی کام عبادت بن گیا. اچھا, میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہوگا, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, ہمارے سارے خاندان کا دیکھو تو مل جاؤ بابا وہی تھے, اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت کے ایسے اشاق میں سے تھے کہ بس نام آ جائے تو یعنی ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی, تو ہر معاملے میں حضرت کی طرف رجوع کر کیا کر جاتا تھا, معمول تھا. تو میرے سب سے بڑے بھائی مولانا زکی کیفی صاحب مرحوم, حضرت مولانا محمود اشرف صاحب کے والد ماجد, جن کا یہ دارالعلوم کی نظم جو ہے ہر وقت آپ طلبا پڑھتے رہتے ہیں, دارالعلوم کے بارے میں اتنی بڑی نظم کہی ہے جس میں سارے دارالعلوم کی حقیقت یہ ہے کہ اغراض و مقاصد اور اس کے تمام پہلو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس نظم کے اندر بیان فرمائے ہیں. جب یہ بچے تھے تو پہلی بار لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے لکھنا سیکھا ہے تو پہلا کام یہ کرو, پہلا خط حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھو. ہم سب کے وہ بڑے تھے تو ان کو خط لکھو تو تاکہ برکت اور دعائیں حضرت کی حاصل ہوں. تو انہوں نے نیا نیا خط لکھا تھا, لکھنا سیکھا تھا, خط لکھ دیا. اب جیسے نو آموز بچہ خط لکھتا ہے تو اس میں الفاظ کہیں ٹیڑھے میڑھے بھی تھے اور وہ خط حضرت کو بھیج دیا. حضرت کا جواب آیا, جواب میں لکھا کہ برکردار سلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے تمہارا خط دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ تم نے لکھنا سیکھ لیا، اس کی خوشی ہوئی. اب اپنے خط کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، یعنی تحریر کو اور زیادہ الفاظ کو صحیح طریقے سے لکھنے کے لیے اچھا بنانے کی کوشش کرو، اور زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو. اور نیت یہ کرو، کہ میں خط کو اس لیے اچھا بنا رہا ہوں تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. یعنی اگر ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوگا، الفاظ غلط فلط ہوں گے، تو اس سے پڑھنے والے کو دقت ہوگی پڑھنے میں. تو تم اچھا بناؤ خط کو، اس نیت سے بناؤ کہ تاکہ جب میرے پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو بلکہ آرام سے وہ پڑھ سکے. اب دیکھو یہاں سے فوراً رخ بدل دیا کہ ایک طرف تو آدمی کو خیال آتا ہے کہ میں اچھا لکھوں گا تو لوگ خط کی تعریف کریں گے، اچھا بڑا خوش نویس ہے، یہ بہت اچھا لکھنے والا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ فوراً زاویہ نگاہ بدل کر یہ فرمایا کہ نیت یہ کرو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو. اور پھر دوسرا جملہ آگے یہ لکھا کہ دیکھو میں ابھی سے تم کو صوفی بنا رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں. یعنی یہ جو نیت ہے کہ میں اچھا خط اس لیے اختیار کروں، کچھ خط ایسا اس لیے لکھوں تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ عمل صوفی ہونے کا عمل ہے. اب ذرا دیکھو کہ بظاہر جو آج کل تصور ہے صوفی کا، اس کے لحاظ سے خط اچھا بنانے کا صوفی سے کیا تعلق ہے؟ آج کل تو صوفی کہتے ہیں جتنا بیٹنگا ہو اتنا ہی بڑا صوفی ہے، یعنی جس کے چال تال میں کوئی ڈھنگ نہ ہو کہ اس کو کہہ دیتے ہیں صوفی آدمی ہے. تو بظاہر تو صوفی ہونے میں اور اچھی تحریر ہونے میں کوئی مناسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، جوڑ نہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا لکھو، اس لیے لکھو تاکہ دوسرے لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف نہ ہو. جب اس نیت سے لکھو گے تو جو کچھ بھی لکھو گے، جائز حلال چیز جو کچھ بھی لکھو گے، وہ تمہارے لیے عبادت بن جائے گی، کیونکہ تم دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کی فکر کر رہے ہو. یہ ہے تصور. تو ان حضرات نے در حقیقت سمجھایا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے تصور. یہ نہیں کہ بھائی کوئی خاص مقدار میں وظیفے پڑھ رہا ہے تو وہی وہی صوفی ہے. ایک سیدھا سادہ مسلمان جو اپنے فرائض و واجبات کو ٹھیک ادا کر رہا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بس وہ صوفی ہے. یعنی ایک معنی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، وہ سلوک اور تصوف کے منازل طے کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، سیاہ فام یعنی جسم صورت اور جسم سیاہ رنگ کا تھا، دیہات میں رہتے تھے، دیہاتی تھے، اور کبھی کبھی مدینہ منورہ آ جایا کرتے تھے، کوئی چیز لے کر آ گئے اپنے دیہات سے، لا کر بازار میں بیچ دی، اس سے کچھ نفع مل گیا، اس کے اوپر گزارا کرتے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہیں یہ ہمارے دیہاتی ہیں، ہم ان کے شہری ہیں. ان سے اس طرح کی ایک شگفتگی کی بات کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے ہیں کہیں. اب وہ ایسے آدمی تھے کہ سیاہ فام تھے، دیہاتی تھے، غریب تھے، ایسے معمولی قسم کے کپڑے پہنے رہتے تھے، کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا تھا، کہ کیسے ہیں، کوئی ان کی طرف خاص توجہ بھی نہیں دیتا تھا. تو ایک دن دیکھا بازار میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کمر کے گرد اپنا دست مبارک لے جا کر ان کو اپنے سینے سے پھینچنا شروع کیا اور آنکھیں بند کر، جیسے کسی بے تکلف آدمی کے سے آدمی دوست کیا کرتا ہے، اس کی آنکھیں بند کر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے، من یشتری حاضر عبد منی، کون ہے مجھ سے جو یہ غلام خریدے، یعنی مذاق میں شگفتگی میں. اور اس نے آواز جب دونوں نے سنی جو پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی کمر کو اور زیادہ پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اثر سے لگانا شروع کیا کہ میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں حضور کے. اور جب آپ فرما رہے تھے کہ کون ہے مجھ سے غلام خریدے، تو وہ کہتے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری تو بہت کم قیمت لگے گی، رجدنی کاسرا، مجھے تو بہت کم قیمت پائیں گے، کوئی مجھے میری قیمت زیادہ نہیں لگائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاکنک عند اللہ لستک بکاسر، کہ دوسرے تمہاری قیمت لگائے نہ لگائے اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم قیمتی ہو. اب یہ گواہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قیمتی ہونے کی کہ تمہاری قیمت کم نہیں ہے، حالانکہ دیکھنے میں سیدھے سادے آدمی ہیں، نہ کوئی مال ہے نہ دولت ہے نہ کوئی شہرت ہے نہ کوئی منصب ہے نہ کوئی خوش خوبصورتی ہے اور نہ کوئی خاص اہتمام ہے کہ بھائی خانقاہ کے اندر عبادت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور وہ ذکر اور شغل میں مشغول ہے، ایک عام آدمی ہے اور اپنا روزی کمانے کے لیے بازار میں آئے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو، تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے. تو کیا جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے دیں کہ تم اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہو، اس سے بڑا صوفی اور کون ہوگا، اس سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے. تو کوئی خاص طریقہ جو ہے وہ ضروری نہیں، شریعت کے مطابق جو شریعت کا تقاضا ہے تم سے، جس حالت میں بھی ہو اس حالت میں شریعت کا جو تم سے تقاضا ہے اس پر دل سے عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو اور اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنے کی کوشش کرو، بس ہو گئے، مقصد حاصل ہے تصوف کے لوگ کا. جس کے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا، بہت سے لوگ ایسے آپ دیکھو گے کہ پراگندہ بال ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے جسم پر کپڑے پر، اور کہیں کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ اس کی اتنا توجہ نہیں کرتے بلکہ اس کو دھکے دے کر بھی نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کی قیمت ایسی ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ اگر اللہ تعالی کے نام پر کوئی قسم کھا لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں، اس کے کہنے کی لاج رکھنے کے لیے، اس کی قسم کی لاج رکھنے کے لیے اللہ ویسا ہی کر دیتے ہیں. اور بڑی فضیلت بیان فرمائی اس شخص کی کہ جو آدمی دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ قلت بواقیہ قلت راتہ، اس کے رونے والے بھی کم، اس کی میراث بھی کم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے درجات بلند ہوتے. تو بھائی یہ سلوک کا تصوف اور طریق حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ خاص لوگوں کا کام ہے اور عام آدمی اس کوچے میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. شریعت کے احکام یکساں ہیں، عالم ہو جاہل ہو، دولت مند ہو غریب ہو، ہر انسان کے ساتھ یکساں ہے احکام شریعت، اور ہر انسان اپنے حالات کے مطابق، اپنے زندگی کے تقاضوں کے مطابق شریعت کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرتا رہے تو بس انشاءاللہ وہ مقصد حاصل کر لے گا. اور اسی کے لیے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ارے بھائی دین زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، یعنی وہی چیز ہے، وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی کمانا ہے، وہی سونا، وہی جاگنا ہے، لیکن اس میں زاویہ نگاہ بدل لو تو وہی چیز تمہارے لیے سراپا دین بن جاتی ہے. اور پھر میں حضرت والا کی یہ بات بار بار کہتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ صبح کو جب فجر کی نماز پڑھو تو فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کر لو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربان، میری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہو. کیا مانا؟ کہ آج میں جو کچھ کام کروں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کروں گا. نماز پڑھوں گا تو اللہ کو راضی کرنے کی، گھر میں جاؤں گا اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، ان کی دلداری کروں. تو ان کو جو کچھ بھی کروں گا وہ ان کی دلداری کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ کروں گا. روزی کمانے کے لیے جاؤں گا، تجارت کے لیے جاؤں گا، مزدوری کے لیے جاؤں گا، ملازمت کے لیے جاؤں گا، تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے میرے ذمہ فرائض عائد کیا، میں اس فرائض کی ادا کرنے کے لیے جاؤں گا. کھاؤں گا تو اس لیے کھاؤں گا کہ وہ میرے نفس کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نفس کا حق مجھ پر رکھا ہے. غرض جو کام کروں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شروع فجر کے وقت یہ کہہ لو. کہہ لیا؟ اب دعا کر لو کہ اللہ میں نے کہہ تو دیا کہ جو کچھ کروں گا وہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا، آپ کو کی خوشنودی کی خاطر کروں گا، کہہ تو دیا، لیکن اس پر مجھے قائم رکھنے کی توفیق آپ ہی سے ملے گی. تو اللہ میں نے کہہ تو دیا، اپنی رحمت سے مجھے اس پر قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے اور میری ساری زندگی کے کاموں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دیجئے. دعا کر لو، اور اگر یاد ہو تو وہ دعائے معصور جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے آپ مانگا کرتے تھے، اگر یاد ہو تو انہی الفاظ میں کر لو کہ اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سوائے سبیل. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہم ان قلوب، ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے سارے جسم کے اعضاء وہ بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہم کسی چیز کے مالک نہیں، نہ اپنے دل کے مالک، نہ اپنے دماغ کے مالک، نہ اپنے اعضاء و جوارح کے مالک. تو جب یہ بات ہے، جب آپ ہی اس کے مالک ہیں، فکن انت ولینا، تو اب بس آپ ہی ہمارے ان اعضاء جوارح، ہمارے دل، ہمارے دماغ کے کارساز آپ ہی بن جائیے، رکھوالے آپ ہی بن جائیے، کہ یہ اعضاء، یہ جوارح، یہ دل، یہ دماغ، یہ آپ کی رضا کے مطابق استعمال ہو، کہیں اور استعمال نہ ہو. فکن انت ولینا واہدنا الی سوائے سبیل، اور ہمیں سیدھے راستے پر اٹھا کر لے جائیے. یہ ہے مانا، عجیب دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے. یہ الفاظ یاد ہوں تو بہت اچھا، نہ ہو تو اردو میں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے کہہ لو، یا اللہ یہ میں نے
اپنی طرف سے ارادہ تو کر لیا، زبان سے کہہ دیا کہ جو کچھ کروں گا وہ آپ کی رضا کے مطابق کروں گا، آپ کی خوشنودی کے لیے کروں گا، لیکن اس کی توفیق آپ کی توفیق کے بغیر میں یہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گا، اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیجئے، میرے دل کو، میرے دماغ کو، میرے اعضا کو، میرے جوارح کو اے اللہ اس کے رکھوالے آپ بن جائیے کہ ان کا جو میں استعمال کروں وہ آپ کی رضا کے مطابق کروں، کبھی اس کے خلاف نہ ہو. مانگ لو اللہ تعالیٰ سے صبح سویرے مانگ لو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب صبح کو تم نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، احوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، تو اب انشاءاللہ سارا دن کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کو تمہارے عبادات میں لکھ دیں گے، ہر قسم کے کام جتنے بھی ہیں. بلکہ میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ خواتین جو گھر میں کام کرتی ہیں وہ کام بھی اگر اس نیت سے کریں کہ اس سے ہمارے گھر والوں کو راحت ملے گی، راحت پہنچے گی، ان کو راحت پہنچانے کی غرض سے کریں گے، وہ عبادت بن گئی. اور صبح کے وقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا معاملہ اور مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، امید اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ساری زندگی کے تمام کاموں کو عبادت بنا دیں گے. اور یہی تصوف اور سلوک. اور ہمارے حضرت تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط فہمی میں لوگ ہم مبتلا نہ ہوں، کہ اس کام کے بعد جب تم نے یہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا، اگر بالفرض کہیں زندگی میں دن بھر کے کاموں میں کوئی غلطی بھی ہو گئی، کہیں بہک گئے، کہیں بھٹک گئے، کہیں کوئی غلطی کا سرزد ہو گئی، تو انشاءاللہ تمہیں توبہ اور استغفار کی توفیق ہوگی. اور اگر کسی غلطی کے بعد اگر آدمی کو توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جائے، وہ غلطی بھی اس کے حق میں نعمت بن جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ستاری کا، اپنی غفاری کا مورد بناتے ہیں، کہ جب غلطی کے بعد توبہ کی توفیق ہو گئی، رجوع کی توفیق ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. لہذا اگر کبھی خدا نہ کرے اس سب کے باوجود کبھی کوئی بہکے بٹکے، تو اس سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، استغفار کی توفیق دیں گے. لیکن کر کے دیکھو یہ بات کہ ہر روز صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کر لیا کرو کہ اللہ میں بنا رہا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین، اور اللہ سے دعا بھی کر لیا کرو. اور پھر کوشش کرو دن کے اندر کہ اس میں بھی یہ دھیان رہے اور حلال و حرام کی فکر رہے، اور رات کو جو جب سونے لگو تو پھر ایک مرتبہ دھیان کر لو کہ صبح کو میں نے یہ عہد کیا تھا، پتہ نہیں دن میں میں نے یہ کیسے کام کیے، اور اس کا لحاظ کر لو. اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے اس پر استغفار توبہ کر لو، اور اگر کہیں ٹھیک چلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور استغفار کر کے سو جاؤ، تو انشاءاللہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسی طرح رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا فكن انت ولينا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین احباب کو سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے منکرات سے اے اللہ محفوظ فرما دے یا اللہ اس سے نجات عطا فرما دے یا اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی عطا فرما اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما توفیق عطا فرما حوصلہ عطا فرما یا اللہ یا رحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو اپنی خوشنودی کے لیے قبول فرما لے اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے یا اللہ ہماری زندگیوں کو اے اللہ اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اے اللہ اس کو ہمیں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کے ذریعے ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما اے اللہ اس کے ذریعے ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے پوری امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم پر جو مصائب چاروں طرف سے مسلط ہیں یا اللہ وہ یقیناً ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دے ہم سے راضی ہو جائیے اے اللہ اپنے ہم سے راضی ہو جائیے اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و نعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اپنی ناراضی کو ہم سے دور فرما دے اپنے غضب کو ہم سے ہٹا لے یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہم انا نسألک تمام العافیہ و نسألک دوام العافیہ و نسألک الشکر علی العافیہ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.